بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگان دین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو مہینے چل رہے ہیں، شریعت کے اعتبار سے ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے، یعنی حج والے مہینے، شوال کا، ذیقعدہ کا، ذلحجہ کا مہینہ حج کے مہینوں میں، یا یہ مہینے حج کے مہینوں میں شمار کیے جاتے ہیں. عام طور پر لوگ اس مہینے میں یا اس کے بعد والے مہینے میں حج کا سفر کرتے ہیں. اس مناسبت سے کچھ چیزیں سنائی بھی جاتی ہیں اس حوالے سے. اس جمعے میں انشاءاللہ اسی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی فریضے کا ذکر فرمایا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا یہ لوگوں پر فرض ہے. اس کے ساتھ ایک قید اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، بلکہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہے حج کی، حج کرنے کی، اس آدمی پر حج فرض ہے. اب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت سے مراد یہی ہے کہ آدمی کے لیے آنے جانے کا آدمی کے پاس یہ خرچہ موجود ہو. بیوی وغیرہ ہے تو اس کے اوپر جو نان نفقہ آدمی پر لازم ہوتا ہے، وہ نان نفقے کا انتظام کرے واپس آنے تک کا. اگر عورت ہے تو عورت پر حج فرض ہوتا ہے. شوہر کی مالداری کے ساتھ عورت کا لینا دینا نہیں. شوہر اپنے طور پر کرا دے تو وہ الگ بات ہے، تو احسان ہے اس کا. عام طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ شوہر ہی حج کروا دیتا ہے، تو سعادت کی بات ہے اور احسان کی بات ہے بیوی کے لیے. چونکہ شریعت نے ہر مسلمان کو الگ الگ احکام کا مکلف بنایا ہے. زکوٰۃ میں بھی یہی نظام ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آدمی کے پاس پیسے جمع ہیں تو بیوی پر زکوٰۃ واجب ہے. بیوی کا حساب الگ ہوگا، شوہر کا حساب الگ ہوگا. حج میں بھی شوہر کا حساب الگ ہوگا، بیوی کا حساب الگ ہوگا. تو بیوی کے پاس اگر اتنا خرچ موجود ہے جو آج کے زمانے میں حج کا ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا پھر. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو ذکر فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے. اس لیے یہ فریضہ جو ہے نا وہ ادا کرنے کی بھرپور آدمی کو کوشش کرنی چاہیے فرض ہونے کے بعد. ایک کوتاہی اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی فلاں کام ہونے کے بعد یا فلاں ذمہ داری سے نمٹنے کے بعد حج کو چلے جائیں گے. یہ کوتاہی ہے، نہیں کرنی چاہیے. یا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی جو ہے نا نماز کا وقت آ جائے، یہ کہے کہ بھائی بعد میں کر لوں گا، یہ کام کر لوں اس کے بعد میں نماز ادا کر لوں. تاخیر بلا عذر کے نہیں کرنی چاہیے. اور بہت سے لوگ ہیں کہ فرض ہونے کے باوجود زندگی گزر جاتی ہے، حج ہی نہیں کرتے. اور بڑی وعید ہے اس کے اوپر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کے فرض ہونے کے بعد بلا عذر کے حج کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے کہ وہ یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اتنی بڑی وعید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس کے ایمان کا بھروسہ نہیں ہے، اس کا ایمان چلا جائے تو اللہ رسول کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. موت اس کی خراب ہو جائے، ایمان پر نہ ہو، اسلام پر نہ ہو، تو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ رسول کو. تو اس لیے آدمی کے اوپر جب فرض ہو جائے تو فوراً اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے. ضرورتیں تو آتے رہیں گے، تقاضے آتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ شادیوں کی وجہ سے رکے رہتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں ہیں، بیٹیوں کی شادیاں ہیں، شادی کے خرچے ہیں، اس کے لیے رقم ہم نے اٹھا کر رکھ لی ہے. اب انتظار ہوتا ہے کہ بھائی شادی جیسے ہی ہو جائے گی اس کے بعد حج کو جائیں گے. بہت سے ان کے گھر بنانے کے پلان ہوتے ہیں کہ پیسے رکھے ہوئے ہیں گھر بنانے کی نیت سے، گھر بنا ہوا نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، یا گھر ہے لیکن گھر کو وسیع بنانا ہے، بڑا بنانا ہے. تو جب وہ بنے گا تب حج کو جائیں گے. یاد رکھیں گے یہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آدمی کے مالی حالات بنا دیتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ حج میں اور عمرے میں پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہماری یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی، ہمارے نکاحوں کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے، گھروں کے بنانے کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے، بچوں کی اسکولس کی فیس ہے وہ کیسے ادا کی جائے گی، یونیورسٹیز کے فیسز ہیں ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں، ڈاکٹریز کی فیس ہیں، ڈگریوں کی فیسیں ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، آج کل تو کروڑوں کی تعداد میں، ہندوستان میں جو ہے ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ دو دو کروڑ ڈاکٹری کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے، جس کا رینک اگر نہیں آتا ہے، سیٹ لینا ہے، حج جائیں گے 12 لاکھ 15 لاکھ، تو کیسے یہ تقاضے پورے ہوں گے؟ یاد رکھیں کہ حج کے لیے چلے جائیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ تو کثرت سے کرنا چاہیے، یہ چیزیں کثرت سے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے لوہے سے زنگ کو دور فرماتے ہیں، اسی طرح آدمی سے گناہوں کو اور آدمی کے فقر کو دور فرماتے ہیں۔ لوہے سے زنگ جو ہے نا آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے، اس کو گھسنا پڑتا ہے گھسنا پڑتا ہے گھسنا پڑتا ہے، آدمی رگڑتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ حج اور عمرہ مسلسل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محتاجگی ختم فرما دیتے ہیں، تو یہ تو ختم کرنے کی چیز ہے ہم سے، اور ہم جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے اگر یہاں پر خرچ ہو گئے تو کیسے حج کریں گے، پھر یہ پیسے اگر ہم نے ادھر دے دیے تو کیسے حج کریں گے، حج میں چلے گئے تو یہ ضروریات کیسے پوری ہوں گی۔ یہ ایک فریضہ ہے، اور کام میں نے دیکھا ہے کہ بھائی حج کے فرض ہونے کے باوجود اگر لوگ حج نہیں کرتے ہیں تو ان کے کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، حالات بنتے نہیں ہیں۔ پھر صحابہ اکرام تو باضابطہ عمرے کے لیے پیسے جمع کیا کرتے تھے، حضرت عمر نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بھائی اس کے لیے پیسے جمع کرو، مستقل روزانہ نکال کر رکھو تھوڑے 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 تھوڑے، آدمی نیت سے، موقع نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کی بنیاد پر حاجی اور عامر بنا کر جو ہے نا اس کو اٹھائے، معتمر بنا کر اٹھائے، نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، پھر اللہ کے ہاں ثواب ہوتا ہے۔ پھر تو ہم کو تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ایک حکم جو ہم کو ذہن میں رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کے لیے فکر کرنا ہے، جن پر حج فرض ہو گیا ان کو ادا کرنا ہے، بلا عذر کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی فضیلتیں بھی ویسے ہی ہیں، پھر اسلام کے ارکان میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، چاہے وہ یہودی جو حج نہ کرے بلا عذر کے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں حج نہیں کیا جاتا، جو مشرکین تھے وہ تو حج کیا کرتے تھے، لیکن یہود حج نہیں کرتے ہیں، عیسائی حج نہیں کرتے ہیں، ان کے ہاں حج نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمائی یہ بات، اس لیے ہمارے لیے بہت بڑی ڈرنے کی چیز ہے یہ۔ اور دوسری چیز جو جانے والے ہیں ان کی خدمت میں رکھنے کی ہے، حج کے لیے چلے جائیں یا عمرے کے لیے ساتھی جاتے رہتے ہیں، تو یہ ایک عبادت ایسی ہونی چاہیے جو عبادت کا طرز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمارے لیے، اس میں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم کو۔ آج کل تو حج اور عمرہ جو ہے نا یہ فیشن بن گیا ہمارے لیے، یا فیشن بنا ہوا ہے یا تفریح بنا ہوا ہے، جا رہے ہیں اس میں شک نہیں ہے، لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، کبھی بھی جائیں آپ کو نہ مطاف نہ حرم مدینہ آپ کو خالی نظر آئے گا، نہ حرم مکہ آپ کو خالی نظر آئے گا، لیکن وہاں جانے کے بعد ایک عظیم عبادت کے تصور سے اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے آدمی آیا ہوا ہے، تو جس تصور کے ساتھ وہاں ہونا چاہیے وہ تصور نہیں ہوتا، جیسے آدمی کو رہنا چاہیے ویسا آدمی رہتا نہیں ہے، نہ آدمی کے دل کی حفاظت ہے، نہ نگاہوں کی حفاظت ہے، نہ اعمال کی حفاظت ہے، اور فیشن کے طور پر جا رہے ہیں، تفریح کے طور پر جا رہے ہیں، خاندان کے نوجوان لڑکے لڑکیاں حج کو جا رہے ہیں ایک گروپ بنا کر، خالہ زاد بھائی بہن ہیں، مامو زاد بھائی بہن ہیں، پھوپھی زاد بھائی بہن ہیں، ایک فیملی گیدرنگ کے طور پر حج کے لیے جا رہے ہیں، جا کر اختلاط کے ساتھ ایک ہی روم میں رہتے ہیں پورے نامحرم، جا کر اتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں اندازہ نہیں ہے ان کو، حج کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اور کام کے لیے آپ جا رہے ہیں؟ وہاں جانا ہے تو اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، وہاں پر ثواب اللہ، وہاں تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آدمی جاتا ہے، اللہ سے گناہ بخشوانے کے لیے آدمی جاتا ہے، وہاں جا کر تو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، لیکن یہیں سے ہم گناہوں کا بوجھ سر پر لیے ہوئے جاتے ہیں۔ شہرت کی چیز ہے یہ، نام و نمود کی چیز ہو گیا حج اور عمرہ ہمارے لیے، فیشن کی چیز ہو گیا، تفریح کی چیز ہو گیا، کسی کو دولت دکھانی ہوتی ہے، کسی کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہر سال ہم جا رہے ہیں۔ جانے سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنی نیت کو درست کرے، مقصد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، میری بخشش اور مغفرت ہو جائے اللہ کی دیار میں، اللہ کے گھر میں۔ کوئی بھی عادت بغیر نیت کے قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں، نیت میں خرابی اللہ کے ہاں شرک ہے،
شرک کی اقسام الگ الگ ہیں, کسی پر کفر کا فتویٰ لگے گا, کسی پر نہیں لگے گا, کسی پر مشرک کا فتویٰ لگے گا, کسی پر مشرک کا فتویٰ نہیں لگے گا, لیکن نیت میں خرابی آ گئی تو اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے وہ مشرک ہے. پھر من صلی اللہ یرائی فقط اشرک, حدیثوں میں کہا گیا نا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ میں ایک نمازی ہوں, فرائض کا اہتمام کرنے والا ہوں, نوافل کا اہتمام کرنے والا ہوں, لوگوں کے ہاں میرے نیک نامی ہوں, لوگ میرے بارے میں اچھا تصور قائم کریں, نیت اگر یہ ہے تو فرمایا کہ یہ تو شرک ہو گیا پھر, کیونکہ نیت میں وہ اللہ کو شریک نہیں کر رہا, اللہ کی عبادت نہیں ہے اس کے پیش نظر, نیت میں لوگوں کو شریک کر رہا ہے, لوگوں کو دکھانا ہے. اس لیے حج کو جانے سے پہلے اپنی نیت درست کریں, فیشن کے طور پر جائیں نہیں, تفریح کے طور پر جائیں نہیں, عبادت کے لیے جانا, ایک فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, جہاں پر صرف بیت اللہ کو بیٹھ کر دیکھنے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. بیت اللہ کے پاس حدیثوں میں ہیں کہ 100 رحمتیں اللہ کی خاص نازل ہو رہی ہوتی ہیں, 70 تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو وہاں پر عبادت میں مشغول ہیں, 30 تو اس آدمی پر ہوتی ہے جو بیٹھ کر صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور وہاں جانے کے بعد نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے, ماحول کی حفاظت نہیں ہے, بچے بچیاں ایک ہی ماحول میں رہ رہے ہیں, بدنگاہی ہے, اور پھر ہزاروں قسم کے تصویروں کا ایک رواج بن گیا. ہر عمل پر تصویر چاہیے, یہ کرنا کیا ہے, تصویر دکھا کر یہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ ویڈیو بنائیں گے, تصویر بنائیں گے, اس سے کیا ہو رہا ہے, آپ کا دنیا بھی فائدہ کیا ہے, اخرہ بھی فائدہ کیا ہے, یہ بتائیں. نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے, نہ آخرت کا کوئی فائدہ, آخرت کے اعتبار سے تو عذاب ہے جو آدمی پر مسلط ہے. طواف کر رہے ہیں, اس کی ایک ویڈیو, طواف وہاں تو اللہ کے ہاں یعنی عاجزی کے ساتھ, وقار کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ, پورے دھیان کے ساتھ آدمی کو اللہ کے گھر کا چکر لگانا ہوتا ہے, دعائیں مانگنی ہو رہی ہوتی ہیں, اللہ کے گھر میں حاضر ہے آدمی تو یا اللہ میں حاضر ہوں, یا اللہ میں حاضر ہوں, یہ رٹ اس کی زبان پر لگی ہوئی ہونی ہوتی ہے. آدمی جو ہے نا وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر, سارے ارکان کو چھوڑ کر, فون میں سے جیب میں سے فون نکال لیا اور ویڈیو بنانی شروع کر دی. اس کے بعد میں یہاں پر ہوں, میں ملتظم کے پاس ہوں, میں حجرہ اسود کے پاس ہوں, میں حتیم کے اندر ہوں, میں یہاں پر عرفات میں ہوں, میں مزدلفہ میں ہوں, میں جو ہے نا صفا مروہ کی صحیح میں ہوں, میں جبل رحمت پہ کھڑا ہوا ہوں, میں مدینے میں ہوں, حرم مدینہ ہے, یہ دروازے کے باہر ٹھہرا ہوا ہوں. یہ تصاویر جو ہے نا یہ لعنت ہیں, اس یہ ایک فتنہ ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہم کو. اور آج امت اس فتنے کو فتنہ نہیں سمجھ رہی ہے, اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہی ہے. حدیثوں میں فرمایا گیا کہ اشد الناس عذاب یوم القیامۃ المصورون, قیامت میں سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر بنانے والے ہیں. ہمارا جو موقف اس سلسلے میں ہے, ڈیجیٹل تصویر ہے نہیں ہے, فوٹو فون کے ذریعے ہے یا نقش کے ذریعے اتار رہے ہیں, بحث اس سے نہیں ہے, تصویر ہے, تصویر ہے, اس کی بہت بڑی لعنت ہے, سخت سخت عذاب دیا جائے گا. اور ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی, ہمارے لیے تصویر ہے, نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے, طواف کر رہے ہیں اس کے لیے, صحیح ہو رہی ہے اس کے لیے تصویر بن رہی ہے, ہر ہر عمل پر تصویر بن رہی ہے. اللہ کے لیے بندہ گیا ہے, لوگوں کو دکھنے کے لیے گیا ہے. سوال یہ ہے یہاں پر کہ بھائی اپنے خاندان والوں کو دکھانے کے لیے, فیس بک واٹس ایپ پر ڈالنے کے لیے, ٹویٹر پر ڈالنے کے لیے آدمی آج کرنے کے لیے گیا ہے, یہ اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہے؟ مقصد کو طے کرے آدمی, اور مقصد طے کرنے کے بعد اس کے اعتبار سے پھر کوئی عمل کو عبادت انجام دے, یہ بہت بڑی ہم سے کوتاہی ہے. اس کے علاوہ اور بھی گناہ ہیں, جماعت وہاں پر موجود ہیں, ہم حرم کے اندر, حرم مدینہ میں, حرم مکہ کے اندر ہے, جماعت کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے. اس سے زیادہ محرومی کے بعد ہمارے لیے بدبختی کے بعد کیا ہوگی کہ وہ ایسے مقام پر ہم آ گئے ہیں جہاں پر ایک نماز پڑھیں گے تو ایک لاکھ نمازوں کے برابر پڑھنے کا ثواب ہم کو ملے گا, اس کے باوجود ہوٹل میں ہماری نماز ہو رہی ہے, اس کے باوجود کہیں اور نمازیں ہو رہی ہیں, اس کے بعد ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں, ہم کو فکر نہیں ہے پھر گئی کس لیے ہم. پھر اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی جو حج کے لیے عمرے کے لیے جانے والے ہیں تو یہ صرف جو ہے نا صرف فرائض کو جان کر, لوگ اگر یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ بتا دیں, بس قصہ ختم. حج کے 3 رکن ہیں وہ جان لیں گے, سیکھنا ضروری ہے, مناسک کو سیکھیں گے آپ, اس کے بعد ادا کریں گے تو وہ منسک منسک ہوگا, پھر وہ عبادت عبادت ہوگی, پھر وہ اس کو عبادت کے طریقے پر آپ انجام دے سکیں گے پھر, اور حج مبرور بنے گا تو حج مبرور بنے گا. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور کی سوائے جنت کا اور کوئی بدلہ نہیں ہے, اس کا کوئی جزا نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے. پہلے زمانے میں حدیثوں میں نا بعض ضعیف روایت میں بات ملتی ہے کہ حاجی جب اس میں جمرات کے اندر کنکری مارتے ہیں تو فرشتے ان کنکریوں کو اٹھا لیتے ہیں. ایک زمانے تک جو ہے نا کنکریاں نہیں اٹھائی جاتی تھی, لاکھوں کی تعداد میں لوگ کنکریاں مار رہے ہوتے تھے. اور حدیثوں میں یہ ہے کہ جس بندے کا حج قبول نہیں ہوا ہے اس کی کنکری وہاں پر پڑی رہ جاتی ہے پھر. اور آج ان کنکریوں کو اٹھانے کے لیے فرشتے نہیں آ رہے ہیں, آج سعودی حکومت کو انتظام کرنا پڑ رہا ہے کہ لاریوں کی لاریاں بھر کر پھینکیں. پھر جب آپ کا حج گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا تو کیسے قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ عبادت میں جو ہے نا مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے, مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے, مقصود تو لوگوں کو دکھانا ہے, مقصود تو جو ہے نا واہ واہ کرنا ہے, مقصود تو شو کرنا ہے اپنی عبادت کا. اللہ نے بلایا ہے, عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے, غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. تو حج کیسے قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں پھر؟ اس لیے میرے دوستو ایک جو گزارش ہے دوسری وہ یہ ہے کہ حج پہ جانے والے جو حضرات ہیں، عمرے پہ جانے والے جو حضرات ہیں، جانے سے پہلے مناسک حج کو، مناسک عمرہ کو سیکھیں. حج کے فرائض کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، عمرے کے فرائض کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، کن چیزوں سے حج خراب ہو جاتا ہے، کن چیزوں کو کرنا چاہیے، کن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے. وہاں جائیں گے تو عبادت کے اوقات کیسے بنائیں، نظام العمل ہمارا کیا ہونا چاہیے، کیا چیزیں افضل ہیں وہاں پر کرنے کی، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، ساری چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. حق تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی رضا کے لیے ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرت سنت ادا نہ کی ہوں ادا کر لیں.